الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں علماء اسلام نے دینی اعتبار سے جو اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے اپنے قلم کے ذریعے اپنی تدریس کے ذریعے اپنی تحریر اور کتابوں کے ذریعے اپنے فتاوی جات کے ذریعے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں بھی علم دین کا مزید جذبہ بڑھے اور ہمیں بھی علم دین کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کی سعادت میسر ہو آج جس شخصیت کا ذکر خیر ہم کریں گے ان کا علمی دنیا میں بڑا روشن اور بلند نام ہے اور بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے شرح حدیث کے حوالے سے وہ اپنی مثال آپ ہیں بلکہ ان کا نام بعد والے علماء اور محدثین اور شارحین حدیث کے لیے دلیل اور حجت کی حیثیت رکھتا ہے جن کو دنیا شارح مسلم علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے مدنی چل کے ناظرین یہ ساتویں صدی ہجری کے عظیم محدث اور عالم دین ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شب و روز علم عمل اور تقوی سے عبارت ہیں ابتدا میں ہم امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف سنتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کی کنیت آپ کے القابات کیا ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی چنانچہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو زکریہ ہے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور لقب یعنی کہ ٹائٹل محی الدین ہے اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام کا لقب بھی استعمال کیا جاتا ہے امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا نام یحییٰ اور آپ کے والد گرامی کا نام شرف ہے یحییٰ بن شرف اور چونکہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقلید کے اعتبار سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فالوور تھے آپ کی تقلید کرنے والے تھے تو اس لیے امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ شافعی لکھا جاتا ہے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تقلید کے اعتبار سے آپ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی اور جس سن میں آپ کی ولادت ہوئی وہ سن 631 ہجری ہے 631 ہجری میں امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی اس اعتبار سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساتویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کا جو مولد ہے یعنی کہ جائے پیدائش ہے اس حوالے سے علماء کرام نے تحریر کیا کہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت دمشق کے ایک علاقے حوران سے متصل ایک بستی میں ہوئی جس کا نام نوا تھا نون واؤ اور یا اور واؤ کے اوپر کھڑا زبر نوا تو چونکہ اس نوا نامی بستی میں امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی جو کہ آپ کا آبائی علاقہ ہے اس لیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ نووی لکھا جاتا ہے آپ کا نام تو یحییٰ ہے لیکن آپ اپنے اس علاقے کی نسبت سے مشہور ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو امام نووی یا علامہ نووی کے لقب سے اور لفظ سے یاد کیا جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آباؤ اجداد حزام نامی علاقے سے ہجرت کر کے یہاں یعنی نوا نامی بستی میں تشریف لائے اور پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہی پر ولادت ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن ہی سے علم دین کی طرف رغبت ظاہر فرمائی اور دیگر بچوں سے بالکل مختلف آپ کا بچپن تھا یعنی بچپنے کی وہ عمر وہ عرصہ کہ جس میں انسان کھیل کود کو پسند کرتا ہے کھیل کود کی طرف رغبت کرتا ہے لیکن امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس کھیل والی غفلت والی عمر میں بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کی طرف علوم دینیہ کی طرف مائل تھے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن دیگر بچوں سے بالکل جدا تھا چنانچہ شیخ یاسین یوسف مراکشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وقت دیکھا جب وہ تقریباً 10 برس کے تھے، یعنی 10 سال کی عمر میں امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شیخ یاسین یوسف مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا۔ اب وہ کیفیت کیا تھی؟ شیخ یاسین یوسف مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچے انہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے، امام نووی کو بچپن میں آفر کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کھیلیے، لیکن امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں ان بچوں کے ساتھ کھیلنے سے منع فرما رہے تھے، آپ کھیلنے کی طرف راغب نہ ہو رہے تھے۔ جب بچوں نے زبردستی کی، یعنی زبردستی آپ کو کھیل میں شریک کرنے کی کوشش کی، تو امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روتے ہوئے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، بچپن میں یہ عالم ہے اور والدین کی ایسی تربیت ہے کہ بچے کو کھیل کے لیے بلایا جا رہا ہے لیکن بچہ کھیل سے انکار کر رہا ہے، جب زبردستی کی جا رہی ہے، فورس کیا جا رہا ہے، تو وہ بچہ روتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ چنانچہ شیخ یاسین یوسف مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حالت دیکھی، یعنی امام نووی کے بچپن میں یہ آپ کا کمال دیکھا، آپ کا زہد اور علم دین سے آپ کی رغبت کا معاملہ دیکھا، تو میں آپ کے استاد سے ملا، میں نے آپ کے استاد سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اس بچے پر خصوصی توجہ فرمائیے، کیونکہ امید ہے کہ یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بنیں گے، زاہد بنیں گے اور دین اسلام کو ان سے فائدہ ہوگا۔ جب حضرت یاسین یوسف مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد سے یہ بات کہی، تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کیا تم نجومی ہو کہ آئندہ کی خبر دے رہے ہو کہ آئندہ چل کر یہ بچہ اتنا بڑا عالم دین بنے گا؟ تو شیخ یاسین یوسف مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نجومی تو نہیں ہوں، بلکہ جو اللہ عز و جل نے مجھ سے کہلوایا ہے وہی میں نے کہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ استاد آپ کے والد گرامی کے پاس پہنچے اور انہیں یہ سارا معاملہ بتایا۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے اپنے اس صاحبزادے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت پر مزید توجہ فرمائی۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کی یہ خواہش تھی کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی یہ قرآن مجید ناظرہ مکمل کر لیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی امام نووی رحمت اللہ تعالی نے قرآن مجید مکمل کیا۔ قرآن مجید ناظرہ اور حفظ کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے مزید علم دین کی رغبت ظاہر کی اور بڑی مشقتوں کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی نے علم دین حاصل کیا۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی نے اپنے بچپن اور علم دین کے حصول کے ابتدائی ایام اپنے اسی آبائی علاقے نوا میں گزارے۔ اس کے بعد پھر 659 ہجری میں امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ دمشق آئے اور یہاں پر شافعی مذہب کی کتاب تنبیہ 4.5 ماہ میں حفظ کر لی، اور اس کے بعد امام شافعی کے مذہب کے بقیہ مسائل سے متعلق جو کتابیں تھیں، تو اس مدت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر رہتے ہوئے، دمشق میں رہتے ہوئے، ان کا حصول کیا، ان کو سیکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دمشق میں علم دین حاصل کرنے کا معاملہ بڑا شاندار تھا، اور بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ارکریزی کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دمشق میں رہ کر علم دین حاصل کیا۔ چنانچہ شب و روز آپ پڑھنے میں مصروف رہتے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 12 موضوعات، 12 سبجیکٹس پر مختلف اساتذہ کرام کے پاس مختلف مضامین اور کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کی اتنی مشقتیں اور اتنی سنجیدگی ہے کہ ایک ہی وقت میں پورا دن آپ صبح سے شام تک اور رات تک علم دین کے حصول میں مشغول رہتے، اور ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 12 موضوعات پر، 12 سبجیکٹس پر مختلف مضامین، مختلف کتابیں، مختلف علوم اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا کرتے۔ یعنی آپ نے وقت کا بہترین استعمال فرمایا اور کم وقت میں بہت زیادہ علم دین سیکھنے کے لیے اپنی توانائیوں کا استعمال کیا، اور نوجوانی کے عالم ہی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین کی طرف مائل ہوئے، علم دین سیکھتے بھی رہے اور ساتھ ساتھ اس علم پر عمل بھی کرتے رہے، کیونکہ علم سے مقصود عمل ہوتا ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے، تقوی اور پرہیزگاری کے درجات کو طے کرتا ہوا رب تبارک و تعالی کا قرب خاص پائے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی بڑی زہد والی تھی، بڑی تقوی والی تھی اور بڑی سادہ زندگی تھی۔ چنانچہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سیرت نگاروں نے تحریر کیا کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف ایک مرتبہ عشاء کے بعد تھوڑا سا کھانا کھاتے اور سحری کے وقت صرف پانی پیتے، برف کا ٹھنڈا پانی نہ پیتے، حالانکہ وہاں، یعنی جس علاقے میں آپ موجود تھے، وہاں پر عام رواج تھا کہ لوگ برف کا پانی پیتے، لیکن آپ اس سے اجتناب کیا کرتے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی نے بالکل سادہ زندگی گزاری اور بہت سادہ موٹا لباس آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقوی کی برکت سے آپ کو ایسے علوم و عرفان سے نوازا کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث بنے، اور آپ کے حلقہ درس میں کئی تلامذہ کئی شاگرد آ کر علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہتے اور آپ سے برکتیں پاتے۔ مدنی چل کے ناظرین، جب کوئی استاذ کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد اس استاد کی قابلیت کی وجہ سے، اس کی نیک نامی کی وجہ سے، اس کی محنتوں اور اخلاص کی وجہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس میں درجنوں بلکہ بعض اوقات سینکڑوں طلبہ ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی استاد کے پاس، کسی ٹیچر کے پاس طالب علموں کا، تلامذہ کا، اسٹوڈنٹس کا کثیر ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے بالکل بے رغبت تھے اور جوانی کے عالم ہی میں آپ صوفی بزرگ کے طور پر متعارف ہوئے، لہذا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حب جا، حب مدا اور اس طرح کی باطنی بیماریوں اور امراض سے بالکل دور تھے۔ چنانچہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آجزی کا، انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگردوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے فرما دیا کہ سب ایک ساتھ مل کر میرے پاس نہ آیا کرو، کہیں طلبہ کرام کی کثرت کی وجہ سے میں حب جا میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ نفس تو لوگوں کے ہجوم سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! مدنی چہل کے ناظرین، کیا انداز ہے! یعنی اگر سارے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ آئیں گے تو ایک درجہ اور کلاس بھری ہوئی ہوگی، اور دور سے دیکھنے والوں کو یہ نظر آئے گا کہ اس استاد کے پاس، اس ٹیچر کے پاس اتنے اسٹوڈنٹس کا ہجوم ہے۔ تو امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسے تقوی شعار تھے کہ آپ کو یہ بات محبوب نہ تھی کہ طلبہ کرام ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں، کہ اس ہجوم کی وجہ سے معاذ اللہ میں حب جا میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ ان اللہ والوں کا مقام و مرتبہ ہے جن کی ساری زندگی علم، عمل اور تقوی میں گزری۔ رب تبارک و تعالی ان علماء کے صدقے ہمیں بھی باطنی امراض اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا انداز تھا کہ آپ طلبہ کے ہجوم کو پسند نہ فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلبہ کرام کی کثرت کو دیکھ کر میرے دل میں حب جا پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ! اسی طرح دنیا داروں سے اور مالداروں سے اور عمراء اور حکمرانوں سے آپ کا دور رہنا، بے رغبتی اختیار کرنا، سبحان اللہ، یہ بھی اسلاف کی یاد تازہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کے صحن میں درس دے رہے تھے، علم دین پڑھا رہے تھے، اتنے میں اطلاع ملی کہ بادشاہ مسجد میں نماز کے لیے آ رہا ہے۔ اب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً درس کو موقوف کیا، اس محفل کو برخاست کیا اور وہاں سے چلے گئے، اور پورا دن اس مسجد میں نہ آئے تاکہ اس بادشاہ سے نہ ملنا پڑے۔ سبحان اللہ! مدنی چل کے ناظرین، یہ انداز ہے امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ آپ دنیا داروں سے دور رہا کرتے تھے، ورنہ آج اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں مقام پر کوئی بہت بڑا حکمران، کوئی وزیر، کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑی پوسٹ اور بڑے رینک کا آدمی آ رہا ہے تو لوگوں کا پہلے سے ہی ہجوم ہو جاتا ہے، اور لوگ اس اشتیاق میں رہتے ہیں کہ ہماری اس سے ملاقات ہو۔ لیکن اللہ والوں کا یہ انداز ہے کہ وہ دنیا داروں سے، عمراء سے، حکمرانوں سے کوسوں دور رہا کرتے تھے، تقوی، پرہیزگاری اور ورع کو وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ تو امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگرچہ ایک عالم دین اور محدث کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو آپ بہت بڑے ولی بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بزرگ بھی تھے۔ یہ علماء کرام کی سیرت میں ہمیں انداز نظر آتا ہے کہ وہ علم اور عمل کا، تقوی اور پرہیزگاری کا حسین سنگم ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، وقت کا بہت اچھا استعمال کرتے تھے، اور یہ تجربہ شاہد ہے، دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جن افراد نے وقت کا اچھا استعمال کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ایک بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جنہوں نے وقت کو ضائع کیا تو پھر ان کے تذکرے بھی ختم ہو گئے اور ان کی زندگی اس طرح ضائع ہوئی کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی نفع ہو سکا اور نہ ہی آخرت کے لیے وہ کوئی بڑا عمل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کا بہترین اور اچھا اور درست شرعی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی کی سیرت میں یہ پہلو بڑا نمایاں ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہ کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے دن اور رات کے اوقات کے اعتبار سے پہلے سے ہی ایک شیڈیول بنا کر رکھا ہوتا کہ کس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تصنیف و تالیف یعنی کتابیں تحریر کرنے میں مشغول رہتے، تدریس کرتے یعنی ٹیچنگ کرتے، پڑھاتے، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، امور آخرت میں غور و فکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ان کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی کا ایک انداز ذکر کیا گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی دن رات میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنے میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی رستے میں چلتے ہوئے بھی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے یا علم کا تکرار کرتے، یعنی چلنے کے دوران، ٹریولنگ کے دوران، سفر کے دوران بھی آپ رحمت اللہ تعالی اپنا وقت ضائع نہ کرتے اور اس وقت کو بھی علم دین کے حصول اور علم دین کے تکرار کے لیے استعمال کیا کرتے۔ سبحان اللہ، آپ رحمت اللہ تعالی کا یہ انداز تھا اور کتابوں سے آپ کا کیسا شغف تھا، کیسی محبت تھی کہ ایک ایک کتاب کو کئی مرتبہ آپ مطالعہ فرماتے اور ہر کتاب کے حوالے سے اس کی عبارتیں آپ کو مستحضر ہوا کرتی۔ چنانچہ امام نووی رحمت اللہ تعالی کی کثرت مطالعہ، وسعت مطالعہ کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ کمال رحمت اللہ تعالی البدر السافر و تحفۃ المسافر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی مشہور کتاب الوسیط میں کسی مسئلے پر امام نووی رحمت اللہ تعالی سے میرا اختلاف ہوا، یعنی یہ امام غزالی کی کتاب ہے الوسیط، اس کتاب کے کسی مسئلے سے متعلق اس بزرگ یعنی حضرت علامہ کمال رحمت اللہ تعالی اور امام نووی رحمت اللہ تعالی کا کچھ اختلاف ہوا، علمی مباحثہ ہوا، گفتگو اور ڈیبیٹ ہوئی، تو امام نووی رحمت اللہ تعالی نے ان سے یعنی علامہ کمال رحمت اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھ سے اس کتاب کے مسئلے میں جھگڑتے ہو جس کا میں نے 400 مرتبہ مطالعہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، مدنی چہل کے ناظرین، یہ انداز ہے امام نووی رحمت اللہ تعالی کا کہ علم کو اتنی باریک بینی سے آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی ایک کتاب الوسیط کو تقریباً 400 مرتبہ امام نووی رحمت اللہ تعالی نے پڑھا۔ تو ایک کتاب کو جب بار بار پڑھا جائے، ایک تحریر کو بار بار دہرایا جائے، پڑھا جائے، تو وہ ذہن میں اور قلوب و اذہان میں کس طرح راسخ ہو جاتی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی کی علم کی پختگی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ آپ کتاب کو بار بار پڑھا کرتے۔ یہ دینی طلبہ کے لیے اور علماء کرام کے لیے بھی درس والا معاملہ ہے کہ ایک کتاب کو ایک مرتبہ پڑھنے سے یہ گمان کر لینا کہ اس کی تمام ابحاث، اس کتاب میں موجود تمام ریسرچ اور تحقیق مجھے ازبر ہو گئی ہے، یاد ہو گئی ہے اور اس کو میں عند ضرورت ظاہر کر سکتا ہوں، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسے ذہین و فتین افراد کم ہی ہوتے ہیں۔ لہذا کسی بھی بات کو اگر پختہ کرنا ہے، علم میں مضبوطی لانی ہے، تو کتابوں کی طرف بار بار مراجعت کرنی ہے، ایک بات کو بار بار پڑھنا اور سمجھنا ہے، مختلف کتابوں سے دیکھنا ہے تاکہ وہ بات دل میں قرار پکڑ جائے۔ چنانچہ امام نووی رحمت اللہ تعالی کا ایک انداز سیرت نگاروں نے یہ بھی تحریر کیا کہ زمانہ طالب علمی میں امام نووی رحمت اللہ تعالی اپنے اساتذہ کرام کے پاس جو کتابیں پڑھا کرتے، تو ان کتابوں کو پڑھنے کے دوران ہی آپ رحمت اللہ تعالی ان کی شروحات تحریر کر لیا کرتے، یعنی ان کتابوں میں موجود علم کے جو مضامین ہوتے ان کو مزید ایکسپلین فرماتے، اور ان درس کی، سلیبس کی کتابوں میں جو مشکل مقامات ہوتے، امام نووی رحمت اللہ تعالی خداداد صلاحیتوں کے نتیجے میں ان مشکل مقامات کو بھی حل فرما لیا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا زمانہ طالب علمی ہی سے معاملہ تھا، یعنی آپ کی طبیعت کا گویا کہ یہ حصہ تھا کہ آپ مشکلات کو آسان فرماتے تھے اور دین کے پیچیدہ مسائل کو آسان انداز میں امت کے لیے تحریر فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام نووی رحمت اللہ تعالی نے اپنی ذات سے منسلک مسلمانوں سے بڑی مہربانی والا، شفقت والا برتاؤ کیا کرتے تھے اور ان کا خیال رکھا کرتے تھے اور ان کے لیے نیک اور اچھے جذبات رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام نووی رحمت اللہ تعالی کے رفقا یعنی آپ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے آپ سے عرض کی کہ بروز قیامت ہمیں بھول نہ جانا۔ یعنی عموماً جب کوئی نیک شخص موجود ہوتا ہے تو اس کے دوست احباب، اس سے تعلق رکھنے والے افراد یہ کہا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری بخشش کروائیے گا، ہماری شفاعت کروائیے گا، کیونکہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مومنین کو، نیک بندوں کو، اولیاء کو، علماء کو، شہداء کو، حفاظ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے سے منسلک افراد، اپنے قریب رہنے والے اور اپنے ساتھ مہربانی کرنے والے افراد کی شفاعت کریں گے، رب کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی التجا کریں گے۔ تو امام نووی رحمت اللہ تعالی کے رفقا نے جب آپ سے یہ عرض کی کہ بروز قیامت ہمیں نہ بھول جائیے گا، تو امام نووی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر اللہ عز و جل نے مجھے وہاں کوئی مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ اپنے جاننے والوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا ایک حسن ظن والا معاملہ، رب کی رحمت سے امید والا معاملہ اور اپنی ذات سے منسلک افراد کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ تھا कि जन्नत में जाते वक्त भी मैं अपने रुफका को ना भूलूंगा, रब की बारगाह में इनके लिए बख्शिश की इल्तिजा करूंगा और रब की रहमत से इनको बख्शवाता हुआ जन्नत में लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये इमाम नबवी रहमतुल्लाह तआला का अंदाज है। आप रहमतुल्लाह तआला ने इल्म हासिल किया, उस पर अमल किया, उस इल्म को फैलाया, लेकिन इन तमाम तर मराहिल में आपने माजल्ला कहीं भी तकब्बुर और सरकशी वाला मामला ना फरमाया, बल्कि आजजी और अदब ही को इख्तियार किया। और इल्म दीन की बरकत का मामला हो या दुनिया के और जिंदगी के दीगर शोबा जात में तरक्की करने का मामला हो, ये एक हकीकत है कि जो इंसान अदब करता है, अदब वाली चीजों का, अदब वाले अशखास का अदब करता है, एहतराम करता है, एहतिशाम करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला अदब की बरकत से उस बंदे को तरक्की की मनाजिल तय करने की तौफीक अता फरमाता है। अदब दुनिया में भी काम आता है और आखरत में भी बख्शिश, सुरखुरुई, नजात और जन्नत के आला दराजात के हुसूल का सबब बनता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अदब अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला की जिंदगी में भी अदब से मुतालिक कई वाकियात हैं। दो वाकियात हम सुनते हैं। चुनाचे इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला के शेख हजरत सैयदना कमाल इरबिली रहमतुल्लाह ताला ने एक मर्तबा इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला को अपने साथ खाने के लिए मदऊ किया, यानी आपको गोया के इरशाद फरमाया कि आप मेरे साथ मिलकर खाना खाइए। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने, यानी कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ने अपने शेख सैयदना कमाल इरबिली रहमतुल्लाह ताला से अर्ज की कि या सैयदी, मेरी माजरत कबूल फरमाइए, मुझे एक उज्र है, यानी एक मसला है जिसकी वजह से मैं आपकी दावत में हाजिर नहीं हो सकता, आपके साथ मिलकर खाना नहीं खा सकता। चुनाचे शेख ने, यानी आपके उस्ताद ने माजरत कबूल कर ली। तो बाद में इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि अली जा, आपका वो उजर क्या था जिसकी वजह से आप अपने शेख के साथ खाने के लिए हाजिर ना हो सके। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ने जवाबन बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, जो अदब के हवाले से एक सुनहरी हरूफ के साथ लिखी जाने वाली इबारत है। चुनाचे इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने उस्ताज की दावत कबूल करने से माजरत की और वहां हाजिर ना हो सका। इसकी वजह यह है कि मुझे खौफ था कि खाने के दौरान मेरे शेख किसी लुकमे को खाने का इरादा फरमाएं और ला इल्मी में मैं उसे खा जाऊं और यूं मुझसे बेअदबी सादिर हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या अजीम मर्तबा है इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला का, और अदब का क्या मयार है और क्या अंदाज है कि मैं अपने शेख के साथ अगर खाने के लिए हाजिर हूं और मेरे शेख उस खाने में मौजूद किसी लुकमे को खाने का इरादा फरमाएं और उनके इरादे के बाद अगर उस लुकमे को मैं खा लूं तो कहीं इस एतिवार से बेअदबी ना हो जाए कि खाने का जो हिस्सा उस्ताद खाने का इरादा रखते थे उनके इरादे के बाद उनके खाने से पहले मैं खा लूं, तो खाना खाने में लुकमे को इख्तियार करने में उस्ताद पर सबकत ना हो जाए, इसलिए आपने उस दावत से माजरत की। यह अंदाज था हमारे असलाफ का कि अपने मशायख, अपने टीचर्स, अपने असातिज़े किराम का इस अंदाज में भी अदब किया करते थे कि बज़ाहिर उर्फ में जिसको बेअदबी तसव्वुर नहीं किया जाता, आम लोग जिसको बिल्कुल इजी फील करते हैं, हमारे असलाफ उन मामलात में भी बड़ी एहतियात से काम लिया करते थे कि कहीं किसी एतिबार से गैर दानिस्ता तौर पर, गैर इरादी तौर पर भी बुजुर्गों की बेअदबी ना हो जाए। सुभान अल्लाह, इसी तरह एक और वाकया है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी मालिकी शख्स ने बहस की और इस मामले में वो सख्ती से पेश आया, यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का फॉलोवर एक मुसलमान एक शख्स था, उसने किसी मसले में, किसी दीनी मसले में इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह से गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान सख्ती से वो पेश आया, तो इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई जवाबी कार्रवाई ना की, यानी सामने वाला सख्ती से पेश आ रहा है लेकिन उसके रद्द अमल में, जवाब में इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई इकदाम ना उठाया, कोई कदम ना उठाया, कोई ऐसा जारहाना मामला ना किया। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इसकी वजह पूछी गई कि अली जा, आप इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुहक्किक और आलिम हैं, आपके सामने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फॉलोवर मुसलमान एक मसले में गुफ्तगू कर रहा है जिसमें वो सख्ती बरत रहा है, लेकिन आप जवाब में सख्ती नहीं कर रहे, जारहाना अंदाज नहीं दिखा रहे, इसकी वजह क्या है? तो सुभान अल्लाह, इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अदब का दर्श देते हुए शानदार जुमला इरशाद फरमाया। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि इसके इमाम, यानी कि इमाम मालिक मेरे इमाम, यानी कि इमाम शाफई के शेख हैं, उस्ताद हैं, इसलिए इसके साथ अदब से पेश आना इसके इमाम के साथ अदब से पेश आने की मानिंद है। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम बात इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई कि ये शख्स जो मुझसे गुफ्तगू कर रहा है और गुफ्तगू में सख्ती से पेश आ रहा है, ये फॉलोवर है, मुकल्लिद है इमाम मालिक का, और मैं फॉलोवर और मुकल्लिद हूं इमाम शाफई का। और इन दोनों आइम्मा में देखा जाए तो इमाम मालिक इमाम शाफई के शेख और उस्ताद है। यानी कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे इमाम इमाम शाफई है वो इस शख्स के इमाम इमाम मालिक के शागिर्द हैं। तो चूंकि ये शख्स मेरे इमाम के उस्ताद का मुकल्लिद और पैरोकार है, लिहाजा इसका अदब करना मुझ पर जरूरी है, क्योंकि ये जिसकी तकलीद करता है उस इमाम मालिक के शागिर्द मेरे इमाम इमाम शाफई हैं। सुभान अल्लाह। तो ये अंदाज है इनका कि बुजुर्गों का तो अदब करना है, लेकिन बड़े बुजुर्गों से मंसूब जो अफराद हैं उनका भी अदब करना है कि उनकी बेअदबी की वजह से कहीं ये बेअदबी उन बुजुर्गों की तरफ मंसूब ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी एहतराम मुस्लिम के तकाजों को निभाने की तौफीक अता फरमाए, और फिक के जो चारों बड़े इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनका भी अदब करने की तौफीक अता फरमाए, और इनकी फिक से मुंसलिक उलमा और अवाम का भी अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये चारों इमाम बरहक हैं, अहले सुन्नत हैं, और इनके जो फॉलोवर्स और मुकल्लिदीन हैं, हनफी हों, शाफई हों, मालिकी हों या हम्बली हों, सभी आशिकाने रसूल सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान हैं। अल्लाह ताला में सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमानों का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चेहरे के नाजरीन, इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला ले साहिबे तसनीफ बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह ताला ले ने कई मौजूआत पर मुख्तलिफ किताबें तहरीर फरमाई हैं। आप रहमतुल्लाह ताला ले की किताबों की फहरिस्त बड़ी तवील है, तकरीबन 40 के करीब आपकी किताबों के नाम जिक्र किए जाते हैं। उनमें से चंद मशहूर किताबों के नाम सुनते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला ले की एक किताब है अरबईन नबविया, ये बड़ी शानदार और खूबसूरत किताब है, जिसमें इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला ले ने तकरीबन 40 अहादीस जिक्र फरमाई हैं और उनकी तशरीहात, उनकी शरह भी बयान की है। और ये वो किताब है जो दर्स निजामी के सिलेबस में आज भी मौजूद है, जो बच्चों को दर्स के तौर पर हदीस शरीफ की पहली किताब के तौर पर पढ़ाई जाती है। इसके अलावा इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला की एक किताब है रियाजुस सालिहीन, जिसमें आप रहमतुल्लाह ताला ने मुतअद्दद मौजूआत पर खूबसूरत अहादीस का इंतखाब फरमाया है, और इल्म, अमल और तकवे के एतबार से आप रहमतुल्लाह ताला ने मुख्तलिफ गोशों का और मुख्तलिफ जिहाद का इहाता करते हुए अहादीस को जमा किया है, और आपकी ये तहरीर करदा किताब रियाजुस सालिहीन हदीस की दुनिया में बड़ी मकबूल किताब है। इसी तरह आप रहमतुल्लाह ताला ले की एक किताब है किताबुल अज़कार, जिसमें आप रहमतुल्लाह ताला ले ने सुबह शाम पढ़ी जाने वाली दुआओं और वज़ाइफ से मुतालिक अहादीस और रिवायात को जमा फरमाया है। इसी तरह आपकी किताब है शरहुल बुखारी, एक किताब है तबकातुश शाफईया, इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ले की किताब है अत तकरीब फी इल्म हदीस, ये उसूल हदीस के मजामीन पर मुश्तमिल है। और इन तमाम किताबों में अगर देखा जाए तो वो किताब जो आपकी शोहरत का बहुत बड़ा सबब है और जिसमें आप रहमतुल्लाह ताला ले ने अपने इल्म के जौहर दिखाए हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस तय्यिबा की शानदार अंदाज में खिदमत की है, वो सही मुस्लिम शरीफ की शरह है। जी हाँ, मदनी चैनल के नाजरीन, इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ले को शारह मुस्लिम भी कहा जाता है, क्योंकि आप रहमतुल्लाह ताला ले ने अरबी जबान में सही मुस्लिम शरीफ की शानदार शरह तहरीर की है, जिसको शरह नववी भी कहा जाता है, लेकिन उसका असल नाम अल मिनहाज है। अल मिनहाज के नाम से इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ले ने मुस्लिम शरीफ की शरह तहरीर की है, और बरे सगीर में जो सही मुस्लिम शरीफ के नुस्खे छपते हैं यानी पब्लिश होते हैं, तो आम तौर पर मुस्लिम शरीफ के साथ इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ले की इस शरह को शामिल किया जाता है, और उलमाए किराम इससे इस्तिफादा करते हैं। इस शरह में आप रहमतुल्लाह ताला ले ने हदीस पाक के शानदार मजामीन को बयान फरमाया है, मुख्तलिफ अहादीस में मुआफकत बयान फरमाई है, फिर हर हदीस से जो हासिल होने वाला दर्स है, जो निकात हैं, उनको भी इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला ले खूबसूरत पहराए में बड़ी जामईयत के साथ अपनी इस किताब शरह मुस्लिम यानी अल मिनहाज में बयान फरमाते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला ले के कलाम से आज भी उलमा और तलबा किराम इस्तिफादा करते हैं, और हदीस को समझने के लिए जहां इमाम बदरुद्दीन ऐनी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम अहमद कस्तलानी और दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन की किताबों से उम्मत इस्तिफादा करती है, तो उन्हीं मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन और शारहीन हदीस में एक रोशन नाम इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है कि आपकी किताबों को पढ़ पढ़कर, आपकी तशरीहात को पढ़ पढ़कर उलमाए किराम और तलबाए किराम अहदीस को समझते हैं, دین کی باریکیوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چہل کے ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ دمشق کے علاقے میں گزارا، وہیں پر تدریس، تصنیف اور دیگر عبادات اور علمی مشاغل میں آپ مصروف رہے، لیکن زندگی کے آخری ایام میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آبائی علاقے نوا میں تشریف لے آئے، یعنی واپس اس مقام پر تشریف لائے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دمشق سے اپنے اصل علاقے کی طرف واپس تشریف لائے تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت انداز یہ تھا کہ دمشق میں جو مزارات موجود تھے آپ کے اساتذہ اور مشائخ کے، ان پر آپ نے حاضری دی اور پھر وہاں سے آپ اپنے علاقے میں تشریف لائے اور وہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے اور بالآخر بدھ کی رات 24 رجب المرجب سن 672 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور رب تبارک و تعالی نے ان کو جو علم دین کی خدمت کرنے کا جذبہ، شوق اور سعادت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی اس کا ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث طیبات کی تشریحات کی ہیں، اللہ تعالی ان کو پڑھنے، سمجھنے، ان کی برکتیں پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لے، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث جنت کے انسان۔